But محمد وآل محمد
صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صلاحیت ہے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اور اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وحی کے پیغام کو تدریجاً رسم کیا. وحی کا پیغام آہستہ آہستہ جو انسان کے اوپر نازل کیا گیا. پہلے سادہ پیغام آیا, سادہ شریعت آئی, اور اس کے بعد اس شریعت کو اس جگہ تک پہنچایا پروردگار عالم نے کہ خود ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی, کہ میں نے دین کامل کر دیا ہے, نعمتیں تمام کر دی. تو یہ انسان کی خوبی ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے, بہتری کی طرف جا سکتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اتفاقا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ گئے تھے کسی بھی وقت میں, چاہے وہ 8000 سال پہلے, چاہے وہ آج سے 25 سال پہلے, وہ کسی بہتری کی تلاش میں گئے ہوں گے. ظاہر بدتر کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا ہوگا. اگر انسانیت پہلے دریاؤں کے کنارے پہ زندگی گزار رہی تھی اور آہستہ آہستہ یہ سارے شہر بنے ہیں, تو یہ کسی بہتری کی تلاش میں گئے تھے. صرف ایک مشکل باقی رہ جاتی ہے, بہتری کہتے کسے, بہتری ہے کیا جس کے لیے انسان کو تلاش کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. چند نکات اس سلسلے میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر ہم یہ طے نہ کر پائیں کہ بہتری کسے کہتے ہیں اور پوری زندگی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی گاڑی 80 کلومیٹر پر آج چل رہی ہے, 100 کلومیٹر چل رہی ہے, لیکن آپ ابھی تک 2 گھنٹے کے بعد بھی طے نہیں کر سکے کہ آپ کی منزل کی ڈائریکشن کیا ہے. گاڑی تو اچھی چل رہی ہے, اسپیڈ میں بھی جا رہی ہے, کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے, صرف ایک مشکل ہے, ڈائریکشن طے نہیں ہوئی ہے. ڈائریکشن طے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں کہ نزدیک جا رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں, کچھ نہیں معلوم. مجھے خوف یہ ہے کہ ہم نے سے اکثر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم نے ڈائریکشن طے نہیں کی دی, ہماری ڈائریکشن حالات نے طے کر دی. ایک روڈ مڑ رہی تھی, میں مڑ گیا, ایک سیدھی جا رہی تھی, میں سیدھا چلا گیا. ہم اسی طرح زندگی کو گزارتے چلے جا رہے ہیں, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, کچھ چیزوں میں بہتری بھی آ رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں یہی وہ بہتری ہے جو آنی تھی, بلکہ اس پہ سوچ بھی نہیں رہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کوئی آدمی زندگی گزار رہا ہے, میرے جیسا آدمی, بیوی بچے بھی ہیں, بچوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں, بچوں کی تعلیم بڑھ رہی ہے. اگر مثال کے طور پر مادی طور پر زندگی صحیح گزر رہی ہوئی تو کچھ نہ کچھ پراپرٹی بھی بڑھ رہی ہے, کچھ نہ کچھ بینک بیلنس بھی بڑھ رہا ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے, یہ اپنے طور پہ کیا سمجھے گا؟ سب کچھ صحیح ہے, یہ بچے صحیح ہیں, گھر بار صحیح ہے, گھر بڑا ہو گیا ہے, نہیں تھا پہلے اپنا تو اب اپنا ہو گیا ہے, گاڑی بہتر ہو گئی ہے, سب کام صحیح چل رہا ہے, صرف ایک بات غلط ہو رہی ہے, ابھی طے نہیں ہوا تھا کہ بہتری کسے کہتے ہیں. یہ طے نہیں ہوا تھا کہ بہتری کسے کہتے ہیں. اچھا اس نتیجے میں, اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ 30-40 سال کے بعد اگر اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ بہتری یہ نہیں تھی, بہتری کچھ اور تھی, پھر وقت نہیں ہے کہ انسان واپس جائے. ہم لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے, شاید بڑے امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ ہے, اس میں ریورس نہیں ہے. جو ہونا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے, اور جو اصل میں انسان کے ساتھ ہونا ہے وہ اس کی زندگی کے پرائم ٹائم میں ہونا ہے, جو مشکل سے 30 سال ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے جو پہلے ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور اس کے جو بعد ہے وہ ہم طے کر چکے ہیں, اس کو چینج نہیں کر سکتے. اصل جو گیم ہے وہ 30 سال کے اندر ہے. اب مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں 15 سے لے کے 45 تک وہ گیم ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, نہ اس سے پہلے آپ کے ہاتھ میں, نہ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں, جو ہونا تو ہو چکا. بس بدقسمتی سے جس وقت ہم اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جن کا اثر 40-40 سال رہنا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان فیصلوں کی قیمت کتنی ہے. بدقسمتی ہے, یعنی جب آپ اپنی پروفیشنل لائف کو طے کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اپنے بلوغ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جن کی مدت 40 سال ہو سکتی ہے, 50 سال ہو سکتی ہے, اور اس وقت آپ نہیں جانتے کہ جو میں فیصلے کر رہا ہوں یہ کتنے اہم فیصلے ہیں جو میں کر رہا ہوں. اس سے بھی بڑھ کر مشکل یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کی سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں کہ ان کے فیصلے صحیح ہوں, ان کے بہتر بھی ہم صحیح نہیں کر پاتے جبکہ ہم بالغ ہو چکے ہیں. میری مراد اپنی اولاد ہے. آپ تو الحمدللہ آپ نے جو گزارنا تھا گزار لیا فرض کرتے ہیں. میں ایک سرٹن جگہ پہ پہنچ گیا, مجھے پتا ہے اب میں بہت کچھ نہیں کر سکتا. انسانوں کے اندر رسک لینے کی ایک طاقت ہوتی ہے. زندگی کا ایک خاص وقت گزر جائے پھر رسک نہیں لے سکتا, چھلانگ نہیں مار سکتا. پھر تو ایک روٹین ہوتا ہے جس کو اس نے طے کرنا ہوتا ہے. اب ساری امیدیں آ جاتی ہیں اس کی اولاد کے اوپر. مثلا ایسے عرض کر رہا ہوں, مادی مثال دے دیتا ہوں اور مانوی مثال دونوں دے دیتا ہوں. درود دیجیے گا محمد والے محمد. مادی مثال کے اندر ممکن ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ ایک سرٹن پروفیشن کے اندر آپ کو جانا چاہیے تھا, آپ نہیں جا سکے. جس وقت آپ نے فیصلہ کیا اس وقت آپ نے سوچا ہی نہیں تھا. اب اپنے ساری امیدیں لگائیں اپنی اولاد سے کہ بھائی یہ اس پروفیشن میں چلا جائے جس کو میں سوچ رہا تھا. ایک خاص موقع میں جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے, اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا فیصلہ اس کے اوپر نافذ نہیں ہے. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ مادی مثال ہے. اور مانوی مثال فرض فرمائیے, یہاں کوئی ہو جس نے آپ بہجت کے بارے میں سنا ہو, جس نے دوسرے عرفا کے بارے میں سنا ہو, اور وہ جانتا ہو کہ میری زندگی تو اب گزر گئی ہے, اب میرے بس کا نہیں ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کے اوپر محنت کروں گا, اس کو یہ بنا دوں گا, اس کو وہ بنا دوں گا. وہ کسی خاص طریقے سے اپنے بچے کو پروان چڑھاتا ہے, اچانک جا کر ایک جگہ پہ دیکھتا ہے کہ اصل بچہ وہ بھی نہیں بنا جو وہ خود بن سکا تھا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سادہ سی چند وجوہات ہیں, اور ان میں جو بنیادی ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اہداف طے نہیں کیا. سب سے پہلے ہدف طے کر لیں. اچھا, اس معاملے میں تعلیمی نظام کیا کرتا ہے؟ میں اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, چند نکات آپ کے سطر میں عرض کر دوں. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کو تعلیمی نظام کی کیا خبر ہے؟ اس کا صرف اس وجہ سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ بعد میں تھوڑا سا وزن بن جائے, کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا مجھے پڑھانے کا بھی کافی تجربہ رہا ہے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلانے کا بھی ٹھیک ٹھاک تجربہ رہ چکا ہے. تو میں الحمدللہ اس معاملے کے اندر کافی مہارت رکھ سکتا ہوں, ابھی تک رکھ پایا ہوں, اور انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اور بڑھے گی. تو اس تجربے کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کرتا ہوں آپ کی بچوں کی تعلیم اور ان کے آداب کے اعتبار سے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. چند سال پہلے ہم نے کراچی میں ایک اسکول اسٹیبلش کیا, اور اس اسکول کے اندر ظاہر ہے اس کی مینجمنٹ ہمارے ہاتھ میں تھی, ہمارا اسکول ہے, اور اس کی پوری ڈیلی افیئرس کو تو ہم نہیں دیکھتے, ان کو تو کوئی اور دیکھتا ہے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے. ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کریں اور اس کے اندر بنیادی جو چینجنگ لانی ہیں, جو کام بھی ہونے ہیں, وہ ہم انجام دیں. تو ہم نے اس کے اوپر مختلف طرح سے غور فوس کیا, تو ایک بات تک میں ایک نتیجے تک پہنچ پایا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے اسکول کا صرف نوٹس بورڈ میرے حوالے کر دے تو میں اس کے بچوں کو جو بنانا چاہوں گا بنا لوں گا, صرف نوٹس بورڈ میرے حوالے کر دے. فیکلٹی تو چھوڑ دیں, کریکولم چھوڑ دیں, ایکسٹرا کریکولم چھوڑ دیں, وہ سب چھوڑ دیں, صرف نوٹس بورڈ ہمیں دینا, ہم چینج کر لیں گے. آج کی دنیا میں کمیونیکیشن کی ٹرکس اور ٹیکنیکس اتنی زبردست ہیں کہ صرف نوٹس بورڈ کے ذریعے سے کریکولم, فیکلٹی اور ایکسٹرا کریکولم سب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہ میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور بدترین تبدیلی جو کسی انسان کے اندر آتی ہے وہ اس کے پریکٹسز میں نہیں آتی ہے, حتیٰ میں سمجھتا ہوں جو اس کی رسم و رواج میں بھی نہیں آتی ہے, اس کے آداب میں آتی ہے. مثلا ان تینوں کو میں ڈسٹنگوش کر دوں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچہ ایک خاص قسم کا ہیئر کٹ کرنے لگا ہے, آپ اچانک ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو آج تک میرے اور میرے اجداد نے کبھی نہیں کیا تھا, یہ کیا ہو گیا. یہ پریکٹسز میں تبدیلی ہے, اس کو آپ فوراً پکڑ سکتے ہیں. مثلا اس نے کچھ ایسی ڈریسنگ کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ کہیں گے بھائی یہ اچمبے کی چیز اگر پاکستان چلی گئی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اور بہت سارے والدین اسی خاطر پاکستان میں ہی آتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈسکلوز کیسے کریں گے اپنے رشتے داروں کے سامنے کہ کیا ہے. تو یہ وہ چینجنگز ہیں جو بہت جلدی پکڑ لی جاتی ہیں. ان کو پکڑنا آسان ہے, ان کو تبدیل کرنا بھی آسان ہے. یہ پریکٹسز میں چینج ہے, ان کو پکڑنا آسان ہے. اچھا, ایک دفعہ چینج پریکٹسز میں نہیں ہے, ڈیلی پریکٹسز میں نہیں ہے, ریچولز کے اندر ہے.
ریچولز کے اندر. ریچولز میں چینج کیا ہے؟ پہلے عزاداری میں آتا تھا، اب عزاداری میں کیوں نہیں آتا؟ اس کو بھی پکڑا جا سکتا ہے اپنے ٹائم پر. پہلے نماز پڑھتا تھا، وہ ڈیلی پریکٹس پہ آ رہی ہے، پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ آپ کچھ عادتوں کو، اعمال کو، رسم و رواج کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کم مؤثر رہتی ہیں. سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے جب اس کے اہداف بدل جاتے ہیں، ان کو آپ نہیں پکڑ پائیں گے. مثال کے طور پر ایک بچہ بالکل وہی لباس پہنتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، بالکل وہی انجام بجا لاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ نماز پڑھتا ہے. آپ کہتے ہیں عزا کرو، وہ عزا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں فلاں کام نہ کرو، فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ سارے کام کرتا ہے. اہداف بدلے ہوئے ہیں. اہداف کیا ہے؟ آپ کا ہدف یہ تھا کہ مجھے قرب خدا حاصل کرنا ہے، اس کا ہدف یہ کہ مجھے صرف دولت کمانی ہے. اور ابھی اپنے بابا کی اس لیے ماننی پڑے گی کہ وہ آخرت کے ساتھ تو رہنا ہی ہے. ہوشیار آدمی ہوگا، بیوقوف نہیں ہوگا کہ ان سے کاٹ کے رکھ لے پھر بعد میں جاؤں گا کہاں پہ. تو یہ جو اہداف میں تبدیلی ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور بد قسمتی سے آج کی دنیا کا ہوشیار تعلیمی نظام عادتیں تبدیل نہیں کرتا، اہداف تبدیل کرتا. عادتیں بھی تبدیل کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ شاید آپ نے ہمارے بچوں کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، عادتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ اہداف کے اندر آتی ہے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ صرف بچوں میں نہیں آتی ہے، یہ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب میں آتی ہے. اچھا، یہ سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اہداف تبدیل ہو گئے؟ آپ نے قدیم زمانے کی ایک لطیفہ نما حکایت سنی ہوگی. کہتے ہیں صاحب ایک زمانے میں ایک بارش ہونی تھی، ایک سائنسدان کو پتا چل گیا کہ ابھی چند دنوں میں ایک بارش ہوگی، جو بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. مشہور ہوا مثلا ایسی ایک حکایت کہ مثلا جو بھی بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. اب وہ سائنسدان ایک ایک کے پاس گیا، اس نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی پرسوں بارش ہونے والی ہے، اور اس بارش میں ایک مصیبت یہ ہے کہ جو اس کو پیے گا پاگل ہو جائے گا، لہٰذا اس کا پانی ہرگز نہیں پینا. لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم گھر جاؤ، ہم ڈبے جمع کرنے کے لیے رکھیں گے کہ پانی پیے. کیوں پیچھے پڑ گئے ہمارے؟ سب نے پانی پیا اور سب پاگل ہو گئے. اب جب سب پاگل ہو گئے تو اس سائنسدان کے سامنے ایک مصیبت آئی، وہ یہ کہ وہ جتنوں کو چاہتا تھا سب پاگل ہو چکے. اب دو راستے تھے اس کے سامنے، یا تو یہ کہ وہ انہی پاگلوں کے ساتھ زندگی گزارے، دوسرا یہ تھا کہ وہ بھی پانی پی لیں. معمولاً یہی ہوتا ہے. ہم انسانوں میں انبیاء کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہم مقابلہ کریں، یہ طاقت انبیاء میں ہوتی ہے. معمولاً کیا ہوتا ہے، یہ چینج اتنی گریجول ہوتی ہے، اتنی آہستہ آہستہ آتی ہے کہ آپ احساس نہیں کر پاتے کہ میں چینج ہو چکا ہوں. کیونکہ چینج پریکٹسز میں نہیں ہے، آبجیکٹیوز میں، اہداف کے اندر. تو ایسا جو محترم اہم ترین کام جو دین کرتا ہے، دین ہدف دیتا ہے، دین مقصد دیتا ہے. آپ دنیا میں کہیں رہیں، اگر آپ کے اہداف صحیح ہوں، آپ کو کوئی اللہ کے راستے سے روک نہیں سکے گا. اور آپ دنیا میں کہیں رہیں، آپ کے اہداف غلط ہو جائیں، آپ خانہ کعبہ کے برابر بھی گمراہی میں آ سکتے ہیں. زندگی کے اہداف کو چیک کریں. اچھا، اب ایک اگلا ڈسکشن ہے، اہداف چیک کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کیسے چیک کروں میں کہ مثلا میرا ہدف صحیح ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. مثلا فرض کیجیے میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے. کیا یہ اس کے عبادت ہونا یہ طے کر لے گا کہ میرا ہدف بھی صحیح ہے؟ نہیں. ممکن ہے کام عبادت ہو، ہدف غلط ہو. ممکن ہے نعوذ باللہ میری نیت نہ ہوگی مجھے شہرت ملے، ممکن ہے میری نیت نہ ہوگی مجھے دولت ملے، ممکن ہے میری نیت میں ہو کہ مجھے احترام ملے. کام تو عبادت ہے، ہدف اچھا نہیں ہے. بس اہداف کے ساتھ بڑی مشکل یہ ہے کہ کام کا اچھا ہونا یہ طے نہیں کرتا کہ ہدف بھی اچھا ہے. آپ کو اپنے اہداف جج کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنے اہداف چیک کرنے پڑتے ہیں کہ میرا ہدف صحیح رہا یا نہیں رہا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. آپ نے شاید نام سنا ہو، ایران کے ایک اسکالر ہیں آیت اللہ محسن قرآتی. ایران میں بہت مشہور ہے چونکہ وہ ہر ہفتے آتے ہیں ٹیلی ویژن پر درس دیتے ہیں اور ان کا درس بڑا ہی عوامی طریقے کا ایک درس ہوتا ہے، عوام اس میں بہت اٹریکٹ ہوتی ہے، ایت اللہ محسن قرار دیتا ہے۔ ایک دفعہ وہ ہمارے مدرسے میں آئے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والے اور وہ خود محض خدا کے لیے کام کریں، صرف خدا کے لیے کام کریں۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں خدا، یعنی خدا اور اس کا پورا نظام اس کے لیے کام کریں، مثلاً اگر آپ عزاء کر رہے ہیں تو آپ فین سید الشہداء کے لیے کریں اور کوئی نیت شامل حال نہ ہو۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اپنا ہدف خالص کر لیجیے، اس کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کر دوں، میرا اپنا یہ خیال ہے شاید 80% سے زیادہ لوگ اس مسئلے کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں کہ ہماری نیت کیا رہی آخر کا۔ ظاہر ان کو قانع کر دیتا ہے، وہ ظاہر دیکھ کر سمجھتے ہیں معاملہ حل ہو گیا، جبکہ یہ جو آغا محسن قراتی جیسے لوگ ہیں یہ لوگ گہرائی میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ظاہر کافی نہیں ہے، ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا، جا کر اپنی نیت کو ٹٹولنا پڑے گا۔ اور اس طرح کے علماء بہت گزرے ہیں جنہوں نے جا کر اپنی نیت کی گہرائیوں کو ٹٹولا ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے ذریعے سے، بہت چھوٹی نشانیوں کے ذریعے سے۔ آج اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ میں نے احساس کیا کہ میری نیت اچھی ہے، ٹی وی پہ آتا ہوں صورت ملتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کہنے کہ مجھے بہت برا لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہنے کہ میں مشہد گیا، مولا آٹھویں امام کے روزے بدا کے گریا کیا، اور ان کے سامنے گریا کر کے مولا سے طلب کیا، کہا مولا میں ایک سال آپ دین کی تبلیغ کر دوں گا، کسی سے کچھ نہیں لوں گا، آپ سے بس ایک چیز چاہیے، مجھے خلوص دے، میں دین کے لیے کروں گا، پر خلوص کا کچھ نہیں چاہیے مجھے، مجھے جو کچھ زندگی میں تھا جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے، مجھے خلوص کسی طریقے سے دے۔ کیا لگے صاحب میں نے حرم سے نکل کر کام کرنا شروع کیا، کئی مہینے کام کیا، ادھر گیا ادھر گیا، ایک اسکول کے اندر جاتا تھا، مدرسوں میں جاتا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے۔ کیا لگے کہ مشہد میں ایک دفعہ میں کسی مدرسے میں گیا، اب ظاہر ہے ایک فیمس پرسنالٹی ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر آتی ہے، سب طرح سے مشہور ہے، تو کہنے کی کہ میں مدرسے کے اندر داخل ہونے لگا تو ایک لڑکا کھڑا تھا وہاں پر، اس نے یوں مڑ کے دیکھا کہ کون آ رہا ہے، اس کو پتا چل گیا کہ میں آ رہا ہوں محسن قراتی، سب جانتے ہیں، کہنے اس نے یوں مڑ کے دیکھا پھر یوں ہی کر کے کھڑا ہو گیا، میں نہیں ٹھیک ہے آتے ہیں، آئے میں کیا کروں، کوئی توجہ نہیں، کوئی مثلاً کم سلام دعا، کوئی احترام کہ مثلاً تھوڑا سا سائڈ میں ہو جائے، میرے چلے جائیں آپ، یہ وہ، کہنے کا کچھ نہیں، احسن یوں ہی دیکھا اس نے، نظر انداز کر دیا، کہیں گے میں تھوڑا سا ہرٹ ہوا کہ یار کم سے کم ٹھیک ہے بھائی، اب برے نہیں ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی دشمنی تو نہیں کی، اس طرح کر رہا ہمارے ساتھ۔ کہیں گے جب میں وہاں سے گزر گیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام خدا کے لیے نہیں، کہنے کے مجھے بہت افسوس ہوا، اتنے مہینے محنت کی سب اپنے نفس کے لیے تھا۔
بر محمد والے محمد بلند تھا صلوا
صلی اللہ محمد والے
محمد۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کتنا سخت ہے یہ سمجھنا کہ ہم صحیح ہیں، آسان نہیں ہے یہ، ہم اور آپ جس چیز کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں کہ خلوص آ جائے، ہدف صحیح ہو، یہ آسان ہے، قطعاً آسان نہیں ہے، اور جس باریکی سے یہ لوگ جا کر ججمنٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ہم اس طرح سے ججمنٹ کرنے لگے میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں شاید ہی ہمارا کوئی عمل بچے گا جس میں ہمیں واقعی خلوص ملے گا۔ ابھی عالم کیا ہو گیا، بعض اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ریاکاری چھپا کے کی جاتی ہے، ایک دفعہ دکھا دکھا کے کی جاتی ہے، اور اس ریاکاری کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان نے خدا یہ ریاکاری ہے، یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں میں پاکستان میں کہہ گزرا ہوں جس کی وجہ سے میں بڑی مشکلات میں پھنس گیا، یعنی ایک دو امام بارگاہوں نے تو مجھ پر بین لگا دیا، کہیں گے بھائی اگر اس چیز پہ انسسٹ کیا ہے انہوں نے تو ہم بین لگا دیں، امام نہیں کہا، میں کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ کا، اللہ نے جتنا کام دیا اتنا کروں گا، اچھا ہے کہ ایک کم ہو گیا ورنہ اس کو بھی سنبھالنا پڑتا۔ کیا بات تھی، میں نے ایک عجیب سی بات کی جو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی، کہیں کہیں میں کچھ کمزور پڑ جاتا ہوں، کمپنسیٹ کر دیتا ہوں بعض لوگوں کی خواہش کی وجہ سے، لیکن سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ وہ یہ کہ صاحب مجھے ایک پرچی دی جاتی ہے، اس امام بارگاہ میں ایسا ہوا تھا، ایک پرچی دی گئی، قریب کوئی 60-70 نام، ان کے نام پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ جو 60-70 نام ہیں کیا اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ کچھ نام ہمارے پاس ہیں جن کے نام پہ فاتحہ پڑھ دی جائے؟ کہیں گے نہیں یہ نہیں چلے نام چلو. اچھا میں نے کہا اچھا بھائی فرض کر دیں ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا اس میں کہیں اسپیلنگ مسٹیک سے نام کچھ اور ہو گیا. تو اگلے دن میں آیا تو اس امام بارگاہ والے نے کہا مولانا صاحب آپ نے جس آدمی کا نام غلط پڑھا تھا نا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا ڈونیشن واپس دو انہوں نے نام غلط کیوں پڑھا. اچھا میں نے کہا بھائی یہ کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کنفرم ریاکاری ہو رہی ہے؟ کنفرم یعنی کھلی ریاکاری ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ خود تصور کیجیے گا. فرض کیجیے آپ نے فاتحہ پڑھی, میں چاہتا ہوں کہ یہ ثواب میرے والد کو پہنچے, ضروری ہے کہ اعلان کروں؟ مطلب میں مذاق میں کہتا ہوں کیا بھائی اللہ کے فرشتے میرے مائک کے اوپر اناؤنسمنٹ کو سن کر حساب لکھیں گے کیا؟ کہ مثلا چونکہ میں نے زیدی نہیں مثلا ظاہری کہہ دیا تو وہ فرشتے بھی کنفیوز ہوگا, انہوں نے ظاہری صاحب کے حساب میں ڈال دیا. بعد میں کہہ رہا ہوں خدا سے خدا ہے یہ تو اسپیلنگ مسٹیک کے اوپر میرا ثواب کہیں اور چلا گیا. یہ ہوگا؟ اب یہ کھلی جانکاری ہو رہی ہے کہ بھائی دکھائے کھا کر نام نام یعنی نام کیا جاتا ہے. میں ایک جگہ پہ گیا لاہور میں, وہ لوگ بھی ہمیں جانتے ہیں, بتاؤں انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ آئیں ہم سے اصلاح کریں. تو انہوں نے کہا آپ ہر مہینے آئیں اور ہماری اصلاح کریں تاکہ ہم اس مصیبت سے جان چھوٹیں. ایک ایک چیز کے نیچے لکھا تھا یہ کس نے ڈونیشن دیا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی کیا یہ حضرت جبرائیل کو دکھانے کے لیے لکھا ہے؟ یہ جو فرشتے ثواب تقسیم کرنے والے ہیں ان کو پتا ہے کس نے ڈونیشن دیا, وہ دلوا دیں گے. یہ جو تم رجسٹر میں سب کے نام کروا رہے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ آپ خود سوچئے کوئی منطق ہے؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ خلوص سے باہر چلے گئے ہیں اور اس بات کو احساس بھی نہیں کر رہے کہ اب ہم نے خلوص نہیں رہا. اچھا اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کبھی بھی کسی کے نام کے فاتحہ نہیں ہوں گے. بعض اوقات فاتحہ کا اناؤنسمنٹ اس لیے ہوتا ہے اس بات کا اعلان کیا جائے کہ بھائی فنا آدمی فوت ہو گیا ہے تاکہ اس کے آئندہ اقربہ کو تسلیت پیش کر سکے. یہ ہدف صحیح ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی نے بہت زیادہ خدمتیں کی تھیں کسی معاشرے کی, تو وہاں پر اس کی برسی کے موقع پر نام اعلان ہوتا ہے کہ آج فلانے کی برسی ہے. یہ صحیح ہے تاکہ اس کی یاد ہو جائے, اس کی سروسز کا ایک اعتراف ہو جائے کہ ہاں اس نے بہت خدمت کی. ان باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اس کی بات کر رہا ہوں جو اسپیلنگ مسٹیک کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے کہہ رہا ہے میرا ڈونیشن واپس نکالو. چونکہ اصل اس امام بارگاہ کے اندر فاتحہ وہی پڑھوا سکتا تھا جو ڈونیشن دے گا ایک سرٹن اماؤنٹ, اور اس سرٹن اماؤنٹ میں 5 نام پڑھوا سکتا تھا. اگر چھٹا پڑھوانا تھا تو ایک اور اماؤنٹ دینا پڑے. اور جب میں نے کہا کہ بھائی یہ مت کرو یہ کھلی ریاکاری ہے, تو کہا مولانا صاحب آئندہ سے آپ تشریف نہیں لائیے گا. اس میں لائی تو بہت ہی اچھا ہوگی جان چھوٹ گئی. ایزان محترم ہم اہداف میں خالص نہیں رہے ہیں. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں اگر کوئی ہمارے اوپر آوا محسن قرادی جیسی گرفت کرے اور ہم سے پوچھے کہ ہم کتنے خالص ہیں, ہم شاید خالص نہیں رہے. چونکہ خالص نہیں رہے ہیں ہماری دینداری اثر نہیں کر رہی. ہماری بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ شیخ الشہدا نے کہا تھا بہترین انسان ہے جو دیندار ہے, اور ہم دیکھتے ہیں دیندار ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا. کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دینداری میں خلوص نہیں ہے, خلوص کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب میرے سامنے دسیوں نشانیاں اس بات کی ہیں کہ خلوص کا خاتمہ ہو گیا, لیکن میں سب کو عرض نہیں کروں گا, ظاہر ہے کیا فائدہ ہے ان خرابیوں کو گنوانے کا. لیکن جو بہترین کام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو ریچیک کرتے رہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے چیک کرتے رہیں. مثال کے طور پر آپ نے کوئی بڑا کام کیا, اچانک کسی اور کے نام سے اعلان ہو گیا, آپ کو برا لگا؟ اگر برا لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خلوص نہیں ہے. آپ کو توقع ہے لوگ کچھ کریں, کم سے کم یہی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت محنت کرتے ہیں. کیوں؟ کیا جزا دینے کے لیے خدا کافی نہیں ہے؟ اس نے جزا کم دی ہے کیا؟ اگر نعوذ باللہ وہ کم دیتا تو ہم کسی اور کے در پہ جا کے کہتے کہ تو بھی ہمیں دے, وہ دینے والا بہت ہے. کیوں ادھر ادھر جائے؟ آج تو نہ پہلے خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے, کہتے تھے بھائی ریاکاری کرنی ہے تو کرو لیکن خدا کو دکھانے کے لیے کرو. بندوں کو کیوں دکھا رہے ہو جو دے ہی نہیں سکتے؟ آپ کیوں دکھا رہے تھے؟ اس لیے دکھا رہے تھے کہ یہ کچھ دے گا. بھائی یہ تو کچھ دے نہیں سکتا, ریاکاری کرنی ہے تو کس کے لیے کرو؟ خدا کے لیے کرو جو کچھ دے سکتا ہے. یہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنے اہداف کے اوپر نظر رکھیے. میں نے اہداف کے معاملے میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر دی. اب میں اور تھوڑا چھوٹے کے اوپر آتا ہوں جو اور زیادہ مہلک مسائل ہے. مثلا ابھی ہم توقع نہیں کر رہے کہ یہ جو ہمارا مثال کے طور پر کوئی غلط نظام ہوگا وہ بچوں کے اندر خلوص کو ختم کرے گا. وہ تو نہ بھی جائے گا تو وہاں پہ بہت سارے خطرات ہیں. جو نہیں پڑھے اس نظام کے اندر ان کے بھی خلوص کچھ باقی نہیں رہے کہ وہ وہاں پہ جانے والا بچ جائے گا یا نہیں بچے گا. وہ کس طرح سے اہداف کو تبدیل کریں گے اس کی بھی چند مثالیں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسلام ہمیں کچھ چیزیں سکھاتا ہے. مثلا اسلام ہمیں سکھاتا ہے ایثار کرو. وہ یوں سرون اعلی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتے ہیں چاہے سخت مشقت میں. مومنین کی نشانی سے ایثار کرتے ہیں. دین سکھاتا ہے کہیں نہ کہیں قربانی دے دو. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے بچوں کی زندگی سے ایثار اور قربانی ختم ہو جائے گا. ایثار اور قربانی تو چھوڑے, سختی اٹھانے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی. کیوں اٹھائیں؟ میں کیوں سختی اٹھاؤں؟ دنیا اٹھائے. اور نتیجہ یہ کہ اب جو آپ کے سامنے بگڑی ہوئی نسل آئے گی, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, وہ ایسی ہوگی جو اس کے نزدیک کائنات کا محور بس وہ خود ہے. بنتے ہیں بنے, باقی نہیں بنتے نہ بنے, جہاں کہیں بھی نہ ان کو پرواہ نہیں. آج کی دنیا انہوں نے ایسی ہی بنائی ہے. جہاں تک کچھ کام ہوتے ہیں تھا لکھے کے, باقی پوری دنیا جس جہنم میں پڑی پڑی ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو کس بات سے غرض رہے گی؟ ان کو اس بات سے غرض رہے گی میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے. زیادہ بعض اوقات انسان عجیب و غریب مناظر دیکھتا ہے. میں اب اس مسئلے کو اور زیادہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. اپنے بچوں کے اہداف چیک کرتے رہیے, اپنے اہداف چیک کرتے رہیے. اہداف کے انسٹرومنٹ کیا ہے, کیسے چیک کیا جائے؟ دیکھیے گا آپ کو جو کام اپنی تعریف کے لیے ہوں بس وہی اچھے لگتے ہیں, یا وہ کام بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں جس میں آپ کا کوئی ذکر نہیں ہونا. اس سے بڑھ کر اگر آپ کا اچھا کام کسی دوسرے سے منسوب ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ آپ کا نام نہیں آیا, کسی اور کا نام آیا. مثلا میں بعض اوقات شعرا حضرات کے سامنے گستاخی عرض کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ہے کوئی شاعر جو اپنے اشعار کہیں اور آخر میں اپنا نام نہ لے؟ نہیں ہے. سب بڑے بڑے لطیفے ہیں. ایک گروہ ایک مولانا صاحب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے, تو اس کو سننے والے شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں گے باہر, میں پھر بھی عرض کرتا ہوں چونکہ میں تھوڑا کہہ چکا ہوں. باہر ان کے پاس آیا, ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے لیے مجلس پڑھیں. انہوں نے کہا مجلس پڑھوں گا لیکن میرا حجیہ اتنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے, آپ مولانا ہیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ بھائی اس طرح حجیہ نہیں مانگنا چاہیے. کہنے کہ اس میں ایک اور شرط ہے, ایک اور پیٹرن ہے, اس میں آپ کو حجیہ نہیں دینا ہوگا. کہنے کہ وہ کیا ہے؟ کہنے کہ وہ یہ ہے کہ جہاں میں مجلس پڑھوں گا پیچھے بینر میرا ہوگا. کہنے کہ پھر نہیں پڑھوانا, ہمیں اپنا بینر لگانا. یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم لوگ پھنس گئے اپنے ناموں کے اندر. میں اپنے نام میں پھنس گیا ہوں, آپ اپنے نام میں پھنس گئے, ہم سب اپنے اپنے ناموں کے اندر پھنس گئے. نہیں معلوم کون سے یہ جو شہدا کی خدمت کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا نام نہیں ہونے چاہیے, نام تو رکھنے پڑیں گے بھائی. آپ کا نام ایک ہے, نام رہے گا, میرا ایک نام ہے, وہ نام رہے گا, لیکن نام کی خاطر کام نہیں ہونا چاہیے. کام سید الشہداء کے لیے ہونا چاہیے. اور جب کام سید الشہداء کی خاطر ہونا چاہیے اس کی ایک نشانی یہ کہ اگر میرا نام نہ آئے اور کام ہو جائے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ کام تو ہو گیا نا, نام نہیں آیا تو کیا ہوا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس سے آپ اپنے اہداف کو چیک کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو دیکھ سکتے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ ان معاملات میں بہت احتیاط کرتے تھے, آپ نہیں کرتے. آپ احتیاط کر لیں. اگر آپ اتنی احتیاط کریں گے پھر آپ کے بچوں کے اہداف بھی اچھے رہیں گے. اور آپ کے بچوں کے جو اہداف ہوں گے ان کی تبدیلی کے لیے ان کے محور کو دیکھتے رہیے گا. اگر ان کے لیے ان کی ذات محور بنتی چلی جا رہی ہے صرف اپنے لیے سوچتے ہیں کہ بہت خطرناک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی بڑے ہو کر, صرف اپنے لیے سوچیں گے, اپنے آرام اپنے سکون کو سوچیں گے, دنیا بھر کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے. اس ہوشیاری کے اوپر ضرور جائیے گا. میں انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے بعد میں کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا, درود بھیجوں گا محمد و آل محمد. اچھا اگر اپنے لیے نہ سوچیں تو آپ سوچیں کس کے لیے؟ ایک اور کوشچن یہ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بھائی انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچے پھر کسی اور کے لیے سوچے, تو پھر آپ کہیں گے پھر اچھا کس کے لیے سوچے؟ ہاں میں کہوں گا اپنے لیے ہی سوچے لیکن ذرا عقل مندی سے سوچے, اپنے لیے سوچے لیکن عقل مندی سے سوچے. کیا مطلب عقل مندی سے سوچے؟ پہلے یہ طے کر لو میں کتنا ہوں. اگر میں یہ 50-60 سال 70 سال ہوں تو بس اتنے کے لیے سوچ لوں, لیکن اگر میری زندگی بہت لمبی ہے تو آپ اس لمبے والے کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے تھے؟ آگے تک کے لیے سوچے نا. اگر آپ اور میں صرف اتنا سوچیں کہ اس 50-60 سال 70 سال میں کیا کچھ ملنا ہے, یہ بھی آپ نے اپنے لیے سوچا ہے لیکن بہت تھوڑی فکر کے ساتھ سوچا ہے, اس بچے کی طرح سوچا ہے جو ایک کھیل لے کر کھلونا لے کر بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے, اس سے میں یہ کروں گا اس سے میں وہ کروں گا, چند سال کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کھلونا ہے یہ اصل ہے ہی نہیں ہے. آپ بھی اپنے لیے سوچیں لیکن آپ اپنی زندگی کے بعد کے لیے سوچیں جو اصل میں ہے, آپ اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے لیکن ایک عقل مندی کے ساتھ سوچ رہے ہوں گے, یہ زندگی کے آداب. اچھا آپ سعید الشہدا کی طرف آئیے, سعید الشہدا کون سا دیندار دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دیندار جو روزانہ کے اعمال کا دیندار ہے, وہ دیندار جو رسم و رواج کا دیندار ہے, یا وہ دیندار جو آداب میں دیندار ہے؟ سعید الشہدا سب کچھ چاہتا ہے, سعید الشہدا صرف رسم و رواج نہیں چاہتے, سعید الشہدا صرف دینی کی پریکٹسز نہیں چاہتے. ایک بات طے شدہ ہے, ان کے زمانے کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اور اگر آپ اور میں یہ کہنا کہ ان کے زمانے کے لوگ اہل بیت کے سامنے احترام نہیں کرتے تھے تو میں آپ کو خاصیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے. صرف ایک مشکل تھی, روح اسلام ختم ہو گئی تھی, اللہ کی بندگی ختم ہو گئی تھی, دین و خدا تبدیل ہو رہا تھا, سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا, لوگ نماز پڑھ رہے تھے, مسجدیں تعمیر ہو رہی تھیں, قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا, لوگ اہل بیت کا احترام کرتے تھے, سب کام کرتے تھے. مثلا جن کوفیوں نے سعید الشہدا پہ شمشیر چلائی ان میں سے ایک آدمی سعید الشہدا کے خیمے پر حملہ کرتے وقت رو رہا تھا, لوگوں نے پوچھا بدبخت تو یہ کیا کام کر رہا ہے, رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا رو اس لیے رہا ہوں کہ کام غلط کر رہا ہوں. پھر کر کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا میں نہیں کروں گا کوئی اور کرے. یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ احترام نہیں کرتے تھے. جب بی بی کوفہ تشریف لے گئی ہیں 12 محرم کے قریب اور جا کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا کوفہ کے اندر, تو کوفیوں نے کہا باپ قدم بڑھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. بی بی نے کہا یا اہل الغدر, اے دھوکہ دینے والو, تم کہاں تھے جب میرا بھائی شہید ہو رہا تھا, اب کیا کہ ہم قدم بڑھائیں؟ سب کچھ تھا, روح ختم ہو گئی. یقین فرمائیے مجھے جس بات کا خطرہ لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے, ظاہر میں ہمارے گھروں میں قرآن کریم ہے, ظاہر میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے, چند اچھے اعمال بھی ہیں, صدقہ خیرات بھی ہے, بندگی ہے یا نہیں ہے یہ اصل مشکل ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی بندگی اور کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھ لیا, قرآن کریم پڑھ لیا, کبھی کبھی مفاتیح الجنان کی دعائیں دیکھ لی, اور جمعے کی نماز میں آ گئے, مثلا اذان میں آ گئے, اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ انسان محترم یہ عبادات ہیں, یہ بندگی نہیں ہے. بندگی کیسے کہتے ہیں؟ بندگی یہ ہوتی ہے کہ میرا جو کچھ ہے وہ خدا طے کرے گا میں کیسا ہوں گا. یہ جو سر پر ٹوپی پہنی ہے نا یہ بھی بندگی ہے, یہ جو آپ نے بال کٹوائے یہ بھی بندگی ہے, یہ جو آپ نے کپڑے پہنے یہ بھی بندگی ہے, جو دوپہر اور رات کو کھائیں گے یہ بھی بندگی ہے, چہرہ موہرا کیسا رکھیں گے یہ بھی بندگی ہے, سب بندگی ہے. بندہ بنے, بندے کیوں نہیں بنتے؟ نماز پڑھنا آسان ہے, بندہ بننا بہت مشکل ہے, اور خوش قسمتی یہ کہ اس نماز نے بندہ ہی بنانا تھا, اب نماز رہ گئی ہے بندگی ختم ہو گئی، اس سے بندہ بنانا تھا. ہم جتنا بندہ بنتے چلے جائیں گے، فارسی میں کہتے ہیں تا بندے ہی تا بندے ہی، یعنی جتنا بندے بنیں گے چمک بڑھتی چلی جائے گی. ہم بندے نہیں ہیں. اچھا کیا نشانی ہے بندے نہیں ہے؟ کیوں ایکیوز کر رہا ہوں میں آپ کو یا کسی اور کو؟ ہاں اس کی بہت سادہ سی بات ہے، ابھی تک اس بات پر اڑے ہوئے ہیں پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بندہ ایسا ہوتا ہے، یہ بندہ ہے، بندہ ایسا ہوتا ہے کہ بات بات پہ اپنے خدا سے اڑتا ہے کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا. نہیں نہیں، بندہ ایسا نہیں ہوتا. بندہ سے یہ پوچھتا ہے میں کچھ نہیں کروں گا، جو میرا مولا چاہتا ہے میں وہ کروں گا. بندے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. یعنی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، مثلا آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا فلاں جگہ سے مثلا پانی لے آؤ، اب وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی میں جو لاؤں وہ ابھی لے آؤں یا بعد میں لاؤں؟ اچھا اگر میں ابھی لے آؤں تو کیا تھوڑا سا وہاں رک سکتا ہوں، کوئی اور کام کر لوں؟ اتنے زبان کر کے آپ کہیں بھائی اللہ کا واسطہ مت لاؤ، میں خود لے آؤں. آپ بندے بنے، بندے بنے کیا مطلب؟ خدا کی طرف سے کیا خدا ہے، جو تو چاہے گا وہ کر، جو تو نہیں چاہے گا نہیں کروں گا. کوئی لاکھ جبر بھی کرے گا تو نہیں کروں گا. کاش ہم لوگ یہاں پہنچے. سید الشہداء نے بندگی سکھائی ہے، رضن بقضائک تسلیما لامرک. اس سجدہ آخر کے اندر خدا میں راضی ہوں، اطاعت سے بڑھ کر رضایت ہوتی ہے. ایک دفعہ تھا کہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں، میں کہتا ہوں مطیع، جو کہو گے وہ کروں گا، اندر سے راضی ہو؟ کہتا نہیں اندر سے راضی نہیں. سید الشہداء فرمانے خدایا میں صرف بندہ نہیں ہوں، میں راضی ہوں، جو تو کہے گا وہی ہوگا، راضی بھی ہوں. ایک جگہ بہت اچھا پڑھا تھا، لکھا تھا لوگ کہتے ہیں خدا خدا راضی ہو جائے، کہتے ہیں خدا کا راضی ہونا آسان ہے، بندے کا راضی ہونا مشکل ہے. خدا تو سری اور رضا ہے، ایک دفعہ کہتا خدا یا معاف کر دے تو راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا. اے خدا یا تم نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیا ہوتا اگر فجر کی نماز نہ ہوتی؟ یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا؟ خدا تو راضی ہے، بندے راضی نہیں ہیں. آپ راضی بندے بن جائیے. اچھا میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ قانون میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اس قانون کو میں نے بڑی مصیبت سے سمجھا ہے، یعنی بہت کچھ نقصانات اٹھانے کے بعد سمجھا ہے، کافی نقصانات اٹھانے کے بعد. اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گیا اور یہ قانون صحیح ہے انشاءاللہ. درود دے جاؤ محمد والے محمد. مجھے اب تک کے تجربوں سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، خدا کے حکم کے مقابلے میں جس چیز کی خاطر خدا کا حکم توڑا اس سے ذلت آئے گی، وہ خواہ کرتی. جس چیز کی خاطر حکم خدا توڑ دیا وہ نہیں ملے گی، نہ صرف یہ کہ نہیں ملے گی ذلت بھی دے گی. مثال کو آپ کی خدمت میں، مثلا فرض کیجئے کسی نے دولت کی خاطر خدا کا حکم توڑا. اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو دولت نہیں ملے گی، یہ اچھی صورت ہے، یا ملے گی اور ذلیل کر دے گی، ایسی ذلت میں ڈالے گی کہ انسان دعا کرے گا خدا ہے کاش یہ دولت نہ ہو. یہ خدا کا عجیب قانون ہے، جس چیز کے مقابلے میں ہم خدا توڑیں گے وہ چیز نہیں ملے گی، مصیبت میں پھنس جائیں گے. مذاق عرض کرتا ہوں کبھی کبھی، بہت معذرت کے ساتھ، میرا بیٹا چند دن پہلے ایک گیم دیکھ رہا تھا، فٹ بال کا گیم، مغرب کا وقت آیا میں نماز پڑھنے چلا گیا، میں دیکھا وہ فٹ بال کا گیم کھیل رہا. میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اس وقت کہتا ہوں جب قضا ہونے لگا، اس سے پہلے ان کے ارادے پہ چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں شروع میں پڑھنا مستحب ہے، مستحب پہ زور نہیں دوں گا، واجب پہ زور دوں گا، حرام نہیں ہونے دوں گا، وہ تو چھوڑ دیتا ہوں. تو مغرب کی نماز ہوئی، میں نماز پڑھنے چلا گیا، وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا، شروع میں اس کی ٹیم جیت رہی تھی، میں نماز پڑھ کے آیا ایکوالائزر ہو گیا، میں نے کہا بیٹا تمہاری ٹیم ہارے گی، تمہاری ٹیم ہارے گی. پھر دوبارہ چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، واپس آیا دیکھا بہت خواب بیٹھے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہار گئی. میں نے کہا کیوں ہوا؟ میں نے کہا بیٹا اس لیے ہوا کہ اگر تم نماز کے مقابلے میں اس گیم کو دیکھو گے اور تمہیں اس گیم سے لذت چاہیے تھی تو میں تمہیں گارنٹی سے بتا رہا ہوں اس میں لذت نہیں ملے گی. تم حکم خدا توڑا تم, اور تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں لذت نہیں ملی تاکہ تمہیں سیکھنے کا موقع مل جائے, اور بد قسمت ہوئے جس کو خدا سزا دینا بند کر دیتا ہے. بد قسمت ہوئے جس کو خدا سزا دینا بند کر دیتا ہے کیونکہ پھر اکٹھی سزا دیتا ہے, ایسی جگہ لے جا کے سزا دیتا ہے. میں نے بیٹا تم بہت فارچونیٹ ہو کہ تمہاری ٹیم ہار گئی ہے, آئندہ سے ڈرامہ نہیں کرنا, بچ جاؤ گے. خیر مجھے نہیں معلوم اس نے کتنا سینئر دیا, میرا خیال میں تھوڑا بہت اثر ہوا تھا اس کو. یہ چیز میں نے اپنے تجربے سے سیکھی کہ اگر مجھے خدا کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز عزیز ہے اور میں اس چیز کو لینے کی کوشش کروں گا, دو صورتیں ہوں گی. اگر خدا مجھ سے نسبتاً خوش ہوا تو وہ چیز نہیں دے گا, دے گا ہی نہیں. اگر خدا ناراض ہوا تو شاید وہ چیز دے دے گا لیکن ذلت دے گا, پھر بہت مصیبت میں پھنسا دے گا. زیادہ بہترین کام یہ ہے اگر کوئی چیز عزیز بھی ہے, کوئی چیز پسند بھی آئی ہے, حکم خدا نہیں توڑے گا ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی. خدا کا حکم توڑا تو نکل جائے گی. اب میں ایک بہت حساس مثال دے دوں, ہم لوگ بعض اوقات اولاد کی محبت میں حکم خدا توڑتے ہیں. ہم لوگ اولاد کی محبت میں حکم خدا توڑتے ہیں, یہ اولاد ہمارا ساتھ دے گی؟ قانون کہتا ہے کہ نشے دے کے ساتھ نہیں دے گی بلکہ ذلت لائے گی, مصیبت لائے گی یہ اولاد. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی محبت میں حکم خدا توڑا ہے, یہ ساتھ نہیں دے گی. بہترین راستہ کیا ہے؟ حکم خدا کے معاملے میں کسی چیز کو ترجیح نہ دینا. کوئی چیز حکم خدا سے زیادہ اچھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں عرض کرتا چاہوں بہت معذرت کے ساتھ, بہت مادی بھونڈی مثال عرض کر رہا ہوں. مثلا کوئی خاتون اپنے حسن کے لیے پردہ نہ کرے کہ اس کو مثلا چاہیے کہ میں خوبصورت نظر آؤں اور میں معاشرے کے اندر خوبصورتی کے ذریعے اٹریکشن حاصل کروں, تو وہ پردہ نہ کرے, حکم خدا توڑے. کس کام کے لیے؟ تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں. مطمئن رہے گی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی, یا خوبصورت نہیں رہے گی اگر خوش قسمت ہوگی, دوسری خوبصورت رہے گی لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے ایسی مصیبت میں پھنسے گی کہ بعد میں افسوس کرے گی. کوئی مرد اپنی کسی خاص حلیے کو اختیار کرے کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو بہت برا ہو جائے گا, میرا چہرہ اچھا نہیں لگے گا. مطمئن دو صورت میں دیکھ ہوگی, اگر خدا خوش ہوا تو یہ اچھا رہے گا ہی, اور اگر خدا خوش نہیں ہوا تو یہ اچھا رہے گا, بعد میں کسی اور مصیبت میں پھنسنے والا ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی یہ قانون کا کس نے بنایا ہے؟ کچھ میں نے تجربے خود کیے ہیں اپنے ذات کے ساتھ, کچھ لوگوں کے تجربوں کو دیکھتا ہوں, یقین آ گیا. اور عقل اور منطق بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی نظام خدا کا ہے, اس خدا سے لڑ کر اس خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو کیوں حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں گے بھائی یہ جس چیز کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں جو خدا کی نہیں ہے, کسی اور کی ہے, تو میں خدا سے لڑ کر کسی اور خدا کی کسی اور چیز کو لے رہا ہوں. دونوں خدا کی ہیں تو اس سے لڑ کے یہ ملے گی کیسے؟ اولاد عزیز ہے, اس کے حکم خدا توڑ دیا. ارے بھائی یہ اولاد کس نے بنائی تھی؟ یہ بھی تو خدا نے بنائی تھی. یہ کس نے دی تھی؟ یہ بھی خدا نے دی تھی. کون سنبھالے گا اس اولاد کو؟ خدا ہی سنبھالے گا. تو اس سے لڑ کے یہ بچے گی کیسے؟ اس کو کہتے ہیں بندگی. یہ بندگی ہے. بس بندگی رسم و رواج کا نام نہیں ہے, بندگی چند الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے. مطلب میں نے آپ سے کہہ دیا الحمدللہ, اس کا مطلب میں بندہ خدا ہوں. نہیں, میں نے چند اعمال انجام دے دیے, اس کا مطلب میں بندہ خدا ہوں. نہیں, یہ بندگی نہیں. بندگی کیا ہے؟ حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, یہ بندگی ہے. بندے بنو, شہید اسپتال کرنا ہے, بندے بنو. اچھا اللہ کی بندگی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی بندگی. سید الشہدا کا مقابلہ آپ نے دیکھا؟ سید الشہدا کے اخبار پہ ضرور غور کیجیے گا. میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کربلا سننے پہ اکتفا مت کیجیے گا, کربلا پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. خدا نے ایک زمانے میں توفیق دی تھی, میں لکھا کرتا تھا. جس زمانے میں لکھا کرتا تھا اس میں کبھی کبھی ترجمہ بھی کرتا تھا. جس زمانے میں ترجمہ کرتا تھا میں نے کتاب کا ترجمہ کیا تھا, خطبات امام حسین مدینے سے کربلا تک. پتا نہیں وہ کتاب ابھی بازار میں ہے یا نہیں ہے, اس کتاب کے اندر خوبی یہ تھی کہ جو کچھ سید الشہداء نے مدینے سے لے کے کربلا شہادت تک کہا تھا چاہے آدھا جملہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس کتاب کے اندر آ گیا جو تعریف میں ہمارے پاس موجود تھا. میں رائٹر نہیں تھا, میں صرف ٹرانسلیٹر تھا اس کا. ان کتاب اچھی کتاب تھی. سید الشہداء نے اس میں جملہ ارشاد فرمایا تھا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتین, جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا لوتھڑا ہے. اچھا جو زبان کے اوپر چیز گھومتی ہے کیوں کہا سید الشہداء نے, جب تک مزے کی رہتی ہے منہ میں رکھتے ہیں, جب مزہ ختم ہو جاتا ہے تو پھینک دیتے ہیں. دین کو اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک مزہ ہے. اگر دین مزے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے پھر دین پھینک دیتے ہیں. نعوذ باللہ تعالی. صدقہ کریں گے جب تک اپنے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اگر خود مشکل میں تو کہتے ہیں بس اب ہم خود مشکل میں ختم ہو گئے معاملہ. ہم نہیں سمجھ پائے دین کسے کہتے ہیں. دین بندگی وہ کہتے ہیں اعزاز محترم, بندہ بننا ہوگا. بندہ بننا کیا ہے؟ خدا کے سامنے سر جھکا. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہو گئے. بدین الائق علی السنتین, اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا بن گیا ہے. جب تک مزے مزے کا ہے زبان پہ رکھتے ہیں, جب مزہ ختم ہو جاتا ہے مجھے پھینک دیتے ہیں. جب مرضی آتی ہے زبان پہ لے آتے ہیں, جب مرضی آتی ہے پھینک دیتے ہیں. مستقل کوئی رشتہ نہیں ہے, مزے کا رشتہ ہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ لَتَيَامُونَ, اور جب ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. امتحان میں پڑھتے ہیں دیندار کم رہ جاتے ہیں. اب اپنے آپ کو آزمائیے, اپنے آپ کو آزمائیے مختلف چیزوں سے. جب دین ہم سے امتحان مانگتا ہے ہم کیسے ہوتے ہیں؟ دین ہم سے قربانی مانگتا ہے تب کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھیں, ابھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, جیسے ابھی مجلس پڑھ رہا ہوں, میں کہوں یہ میری قربانی ہے, کہاں کی قربانی ہے؟ آپ کون سا مجھے پتھر مار رہے ہیں؟ آپ کون سا مجھے شمشیر چلا رہے ہیں میرے خلاف؟ آپ کون سا میرے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے, بلکہ میں اتروں گا شاید آپ احترام کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں. یہ میرا امتحان نہیں ہے. یہ میں کہوں یہ دین کے نام پر میری خدمت ہے, نہیں یہ کہاں کی خدمت ہے؟ ملک سے نکلا ایک اور جگہ پہ آ گیا, وہاں بھی لوگ احترام سے دیکھ رہے تھے, یہاں بھی لوگ احترام سے دیکھ رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. کب مشکل ہوگی؟ دین کے نام پہ احترام کب کہوں؟ دین کے نام پہ امتحان کب ہوگا؟ جب میں حق بات کہوں اور کوئی مارنے کے لیے کھڑا ہوگا. حق بات کہیں تو مار دیں گے, قتل کر دیں گے, وہاں امتحان ہوگا. جب دین کچھ ڈیمانڈ کرے کہ کچھ دو ہمیں, اور میں کہوں میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, اب دوں گا یا نہیں دوں گا, اب امتحان. امتحان سختی میں ہوتا ہے, امتحان آسانی میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ تھوڑی امتحان ہے کہ میں اور آپ آئے یہاں پر بیٹھتے ہیں, یہ صحیح تو ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح تو شہدا کی قربانی, کہاں کی قربانی ہے؟ کون سی قربانی؟ ہاں کل سید الشہداء کے نام پر کھڑے ہو کسی یزید وقت کے سامنے, اس سے کہیں گے تم ہی ہو یزید وقت, جو کل جیسے سید الشہداء کے سامنے یزید تھا, ہمارے تیرا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ امتحان ہے. بندگی کریں تاکہ امتحان آسان ہو جائے. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے کچھ مجھ سے کچھ کہا گیا تھا کچھ چیزوں کی درخواست کرنے کے لیے, اسپیشلی مسجد کے لیے. میں ذہن ذہن کر گیا اور بالکل اینڈ پہ آیا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ مجھے مسجد کے لیے کہا گیا تھا. آپ کے ایک مسجد تعمیر ہونے والی ہے, اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر دوں, یہ دور بہت اچھا دور ہے. مجھے پاکستان میں واپس آئے ہوئے ایران سے, 12 سال میں ایران میں رکا تھا. میں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہوں 12 سال میں ایران میں پڑھتا تھا, تو میں کہتا ہوں 12 سال ایران میں رکا تھا. ٹھیک ہے, وہ 12 سال میں کتنے سال پڑھا تھا وہ تو خدا ہی جان رہا ہے. تو 12 سال تو نہیں پڑھتا نا, کچھ نہ کچھ تو وقت ضائع کرتا. تو خیر 12 سال میں ایران میں رکا تھا, اب 14 سال سے پاکستان. تقریباً 14 سال میں مجھے اس دور کی خوبی سمجھ میں آئی. اس دور کی خوبی یہ ہے کوئی کام سنبھال لے تو کام ہو جائے گا, بس سنبھالنے کی دیر. 3 سال پہلے جب ہم اسکول شروع کر رہے تھے تو ہمارے تقریباً سارے دوست احباب یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بہت بڑی مصیبت ہے جب ہم اپنے گردن پہ لے رہے ہیں, یہ اسکول چلے یا نہیں چلے اس کا پتہ نہیں. ہم نے بہت اچھے تجربے کیا الحمد للہ رب العالمین. ایک دوست اس اسکول سے پہلے گئے, یہ بڑا اچھا تجربہ سنا ہم کی خدمت. میں اور ہمارے ایک دوست ہیں, اب ہمیں کافی سال ہو گئے پاکستان میں, تقریباً مثلا اس وقت بھی تقریباً 9 سال ہو گئے. 9 سال میں ہم نے کافی کچھ چیزیں ادھر ادھر کی, چھوٹے موٹے کام تھوڑے بہت جو کر سکتے تھے وہ کیے. تقریباً 9-10 سال کے بعد وہ اور میں دونوں ایک بات سمجھ گئے کہ یار زندگی اس طرح ضائع ہو جائے گی، اب خدا ہمیں کسی بڑے کام کی طرف لے کر جائے. بہت ہو گیا، ہم نے پبلک کے اندر پی آر بنا دی ہے، ریسورسز بھی بن گئی ہیں، لیکن کوئی کام نہیں ہے ہمارے سامنے، بڑا کام نہیں ہے، یہ کیا زندگی ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بندہ خدا چلو مشہد چلتے ہیں، آٹھویں امام کے روزے پہ جائیں گے، ایک دعا لے کر جائیں گے، مولا پاکستان میں کوئی کام کروانا ہے تو ہمیں بھی دے، آپ کو نوکر نہیں چاہیے، 9 سال سے انتظار کر رہے ہیں کوئی نوکری دے دیں، ابھی تک نوکری نہیں دی آپ نے، اب کوئی نوکری دیں ہمیں. بہت خدا خدا شاہد ہے، ہم لوگ جب جہاز میں جائے کرنے کا کوئی دعا نہیں مانگیں گے، بس یہ ایک دعا مانگیں گے کہ مولا باقی دعائیں سب چھوٹی دعائیں، اصل دعا یہ ہے ہمیں آپ سے کام چاہیے، ہمیں کام دیں. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اس طریقے سے. بہت خدا میں عرض کر رہا ہوں، مشد ہے دونوں، ہم دونوں نے جا کر یہی دعا مانگی کہ مولا کام چاہیے. 2 مہینے کے بعد میرے خیال میں جب ہم پاکستان میں تھے تو میں ایک دفعہ ان کو فون کیا تو مجھ سے کہنے کے بھائی یہ جس اسپیڈ سے 2 مہینے میں کام ہمارے سامنے آئے لگ رہا ہے کہ وہاں سے دعا قبول ہو گئی ہے، بہت کام آ رہا ہے، ہر ہفتے ایک پروجیکٹ آتا تھا اور بالکل ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہا تھا کنٹرول کے، بھائی اس پروجیکٹ کو لے لیں اس پروجیکٹ کو لے لیں. کہاں 2 مہینے پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرنا کیا ہے، پھر اتنے ڈھیر سارے کام سامنے آئے کہ اب ہم کہتے تھے بھائی اس میں سے کچھ سلیکٹ کرو، سب نہیں کر سکتے، کام خراب ہو جائے گا اس طرح. ہم نے اس اسکول کو شروع کیا، الحمد للہ رب العالمین، پہلا سال تھا تو ہم لوگ سوچنے لگے بھائی اس میں بچے کیسے آئیں گے، یار کتنے بچوں پہ شروع کرنا ہے، کہنے کے 50 بچے ہو جائیں ہم اسکول شروع کر دیے، میں نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے کتنے بچے ہیں، ہم نے کاؤنٹ کیا ان سب کے بچے ملا کے 22 سال تھے، میں نے کہا تو انہیں کو بس تو یہی ہو جائیں گے، 28 ہمیں نے دیکھا دیکھی میں اور آئے جائیں گے. تو ہم نے ایسے ہی کیا، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کے سب کے بچوں کا بھائی جس کلاس تک ہم نے کھولا اس کلاس تک جو جس کا بچہ اس پہ بھیجا. جب تک ہم لوگوں کو یہ کانفیڈینس نہیں دکھائیں گے کہ ہمارے بچے اس اسکول کے اندر ہیں کوئی نہیں آئے گا یہاں پر. پہلا کام یہ کہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیا، جو جہاں پڑھ رہا تھا وہاں سے نکل رہا تھا اس اسکول میں آ جاؤں. جیسے ہم نے یہ کام کیا 15 دن کے اندر ہمارے پاس 70 ایڈمیشن ہو گئے، نہیں کہ بسم اللہ کام شروع ہو گیا الحمد للہ رب العالمین. ابھی 4 سال پورے نہیں ہوئے اسکول کے اندر 625 بچے ایڈمیشن اس وقت چل رہے ہیں، ایز پر پروگرامنگ تقریباً 775 بچوں کا ایڈمیشن ہوگا، ملا کر 775 بچے ہو جائیں گے. ہم 4 سال کے اندر اندر تقریباً 850 بچوں کو لے کر اسکول چلا رہے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ اسکول صرف کلاس 6 تک ہے، اتنا ڈھیر لوگوں کا آیا، ہمیں ایک بات پہ یقین ہو گیا کہ مولا نے کام کیا. اور بہت سارے کام پہلے میں ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے وہ سب کچھ ہوا ہے. یہ میں صرف آپ کی خدمت میں اشتہار کر رہا ہوں، یہ دور بہت اچھا دور ہے، آپ کام سنبھال لیں اور مولا سے کہیں مولا آپ کے نام پہ میں نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی ہے، کام ہو جائے. آپ کام سنبھال لیں، آپ کسی اور کا انتظار مت کریں. ایک اور قانون یوز کر رہا ہوں آپ کی خدمت جو میں نے اب تک سیکھا ہے اس میں، وہ یہ کہ اگر کوئی کام کرنے کا ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے اور آپ ایک اینٹ کھسکانے کے برابر کر سکتے ہیں، آپ اپنا کام کر لیں، باقی خدا کروا دے. ہماری آرزوؤں میں زیادہ ہاؤسنگ اسکیم ہونی چاہیے ہماری، اپنی باؤنڈری وال کے اندر جو فیسلٹیز دے سکتے ہیں دیں. اب سب زمین خریدنے کے پیسے نہیں تھے، زمین کوئی آسان ہے کہ انسان خریدے 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین، آخر میں دیکھا بھائی اے اللہ ہمارے پاس اتنا ہے اگر اس سے دلوا سکتا ہے تو دلوا دو، خدا نے کروا دیا الحمدللہ 200 ایکڑ زمین ہمارے پاس ہے، 1200 لوگوں کی ہاؤسنگ اسکیم ہم چلا رہے ہیں اس وقت، اور ماشاء اللہ لوگ آ رہے ہیں، جاب در جاب آ رہے ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے. ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، کام شروع کرو اللہ کے نام پر، ایک اینٹ کھسکانے کے برابر بھی اگر کر سکتے ہو کر ڈالو، دوسروں کا انتظار مت کرو، بس خلوص سے کرے، اللہ سے انتظار کریں، خدا نے مدد دے دے بس، خدا دے گا، خدا نے کام کروانے ہیں نا. یہ ایرے ایرے کفر کے مارے یہ کفر کے نام پہ کام کرتے ہیں اپنے لیے تو کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے نام پہ کام کریں گے خدا کے لیے تو کامیاب نہیں ہوں گے. کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ ایک مسجد کیا ہے، آپ اس سے کہیں بڑے کام کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے کہیں گے بھائی آپ کو پتا نہیں ناروے کے اندر کنسٹرکشن کاسٹ کتنی ہے، بندے کا نے خدا مجھے بھی کچھ کچھ پتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے خدا بہت بڑا ہے، اس کی کاسٹ کتنی بھی ہو خدا بہت بڑا ہے. اپنے آپ کو دیکھوں نا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر تو مسجد تو چھوڑے میں کھوکا بھی نہیں بنا سکتا یہاں پر، لیکن مجھے پتا ہے بنانا میں نے نہیں, خدا نے بنانا ہے, میں نے خود وسیلہ بننا ہے. یہ مسجد خدا نے بنانی ہے, آپ اس سے مت گھبرائیے. میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا, ہمت دکھائیں, جرات دکھائیں, جتنا کر سکتے ہیں کریں اور کام شروع کر دیں. ایک واقعہ اور سناتا ہوں کی خدمت میں, میں نے سوچا تھا جلدی ختم کر دوں گا لیکن یہ بات چل نہیں گئی, تو میں واقعہ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. کراچی میں ایک علاقے میں ایک مسجد تھی, پھوٹی پھوٹی بالکل ختم تباہ حال. وہاں پہ ایک مؤذن تھا جس نے 15-20 سال وہاں پہ اذان دی تھی. وہ مؤذن بھی بےچارا فن رسیدہ, بہت یعنی بوڑھا. میں بوڑھا اچھا لفظ نہیں ہے لیکن میں سمپلسٹی کی خاطر بول رہا ہوں, ورنہ وہ سن رسیدہ اچھا لگتا. میں نے کہا تھا بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے یہاں جو وہاں پسند نہیں کرتے لوگ, لیکن مجبوری ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیٹ پہ کوئی سنے گا تو کہے گا مولانا صاحب نے بوڑھا کہہ دیا اس کو, تو اس کو برا لگے گا. یقینا برا لگنا چاہیے لیکن میں مجبوری کی خاطر عرض کر رہا ہوں. تو وہ بندگان وہ بندے خدا وہ بےچارا مؤذن تھا, وہ بھی بوڑھا تھا, اس نے لوگوں سے کہا دیکھو لوگوں مسجد بنا دو, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں مر جاؤں گا یہ مسجد گر جائے گی, پھر تم لوگوں کے پاس مسجد نہیں جائے گی. لوگ کہتے تھے ہاں بھائی اس سال کریں گے اس سال کریں گے, ایسی بہانے بازی کر کر کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال گزرے. اس بندے خدا نے دیکھا آؤ نہ تھا, وہ ایک دن گیا, اس نے مزدور بلائے, مسجد گرا دی, مسجد گرا دی. لوگوں نے کہا دیوانے یہ کیا کیا, مسجد گرا دی. کہنے کا مجھے پتا ہے تم لوگ جمع نہیں ہوگے, اب تم لوگ کی مسجد گر گئی ہے, اب نماز پڑھنی ہے تو بناؤ. عجیب بات, اپنے ہاتھوں مسجد گرا دی, پیسہ ہے کہنے کا نہیں ہے, اب کیا کرنا کہنا تم لوگ دو گے, میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پاس تھوڑی پیسہ, تم لوگ پیسہ دو گے, لوگ پیسہ دیں گے, مسجد بن جائے گی. بہت خدا عالیشان مسجد بنائی اس بندے خدا نے, بہترین مسجد بنائی. آپ مسجد کو اپنا اور اپنے بابا کا گھر مت سمجھیں گے, اللہ کا گھر بن جائے گا, اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو حیران ہوں آپ لوگ کی ہمتوں میں, کیا وقت کی انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ انتظار مت کریں, کر ڈال, آپ ہی لوگ کریں گے, فرشتے نہیں آئیں گے, آپ ہی لوگ کریں گے, آپ ہی کو خدا دے گا. آپ کو اگر دولت بھی چاہیے نا, ٹائم اچھا ہے, انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک میرا تجربہ رہا, میں پرسنلی بہت سارے تجربے کیے ہیں, اور ان تجربوں سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, مجھے کہ پیسہ ملنا کوئی مشکل کام نہیں, دولت بے تحاشا ہے, کوئی دولت کے پیچھے نہ بھاگے, بس پیچھے بھاگے گا تو ذلیل ہو جائے گا, دولت کے پیچھے نہیں بھاگے. تو اب پیسہ بہت آئے گا, آپ اس پروجیکٹ کو شروع کریں, آپ بہت دیر کر چکے, اپنی ہمتوں کو جمع کریں, اپنی توانائیوں کو جمع کریں. ہر کوئی حد استطاعت جو کر سکتا ہے کر گزرے, اور خدا اس کی استطاعت کو بڑھا دے گا. پتا نہیں کتنے بزنس مین میرے دوست ہیں جن کو میں کہتا ہوں بھائی یہ کام کرو, کہتے ہیں مولانا صاحب کتنا چاہیے, میں کہتا ہوں اتنا چاہیے کرو, اور ایک وعدے کے ساتھ اگر اچانک کوئی پیسہ ملا تو اسی میں لگانا. کہنے کی ٹھیک ہے, اتنا پیسہ لگاتے ہیں کسی کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے اچانک ان کو بہت ملے گا. روٹین سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر آؤں گی, یہی ہوتا ہے. اب مطمئن ہو کے کام شروع کریں, یہ اللہ کا گھر ہے, اب دور بہت اچھا دور ہے, خدا کام کروانا چاہتا ہے. نہیں معلوم خدا نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا ہے, نہیں معلوم کہ صحیح تو سردار تشریف ہے, آپ کو مجھے کیا ذمہ داری ملنے والی ہے. اپنے آپ کو بڑے کاموں کے لیے تیار کریں, چھوٹے کاموں سے نہیں جائیں, ان کاموں کو کریں تاکہ آپ کی ہمت بن جائے, اور اپنے مولا سے کہیں مولا یہ تو چھوٹی جگہ ہے, کوئی بڑا کام بتائیں, ہمت دکھائیں, حوصلہ پکڑے. شہید و شہدا سے حوصلہ پکڑے, شہید و شہدا نے کیا کر دیا, کربلا کے بیابان کو کیا بتا دیا شہید و شہدا, دنیا تبدیل کر دی شہید و شہدا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر کوئی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حساب سے سوچے شہید و شہدا کے کام کو دیکھے, شہید و شہدا نے مارکا کر دیا. کچھ نہیں تھا, ایسی جنگ کھیلی جس میں کچھ نہیں تھا, اور ایسی جیت جیت گئے کہ جو کوئی نہیں جیت سکا. عجیب کام کرے, اور یہ سارا کام کیسے کیا, کچھ خلوص کے ذریعے سے, کچھ لوگوں کے خلوص کے ذریعے سے. وہ خود خلوص کا پیکر, ان کے اطراف میں پر خلوص لوگ جمع ہو گئے, ان لوگوں نے جو قربانیاں دینا شروع کی, معاملہ خود کہیں پہنچ گیا. اور آج میں اور آپ سید الشہدا کی اس قربانی کے لیے بیٹھے جاؤں. میں نے آپ کی خدمت میں ان کرداروں میں سے کوئی کردار دیکھ لیں جو سید الشہدا کے اطراف میں, اور خدا سے چاہیں کہ مجھے اور آپ کو اس کی جیسا اس کے نزدیک کہیں پہنچا دیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ تو بڑے نام بہت بڑے نام ہیں. حسن ظاہر سید الشہداء مولا علمدار سید الشہداء کے صاحبزادے حضرت علی اکبر حضرت قاسم علیہ السلام یہ بڑے بڑے نام ہیں. انسان جا کر ان لوگوں کو دیکھے جو تھوڑے فاصلے پر تھے دیکھے لوگ بہت زبردست تھے جیسے حضرت حل کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ سے. لیکن ان سب کے اندر ایک کیریکٹر ایسا ہے جس کو دیکھ کر آرزو ہوتی ہے خدایا کاش ہمارا نام اس فہرست میں ہی آ جائے کاش یہیں پر آ جائے. اہل بیت اثر ہر کردار میں عظیم الشان ہے. مولا کے کردار میں بہت عظیم الشان ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں حضرت جون سید الشہداء کے سامنے آئے. سید الشہداء نے جون کو دیکھا کہا جون تو ہمارے غلام ہو ہم غلاموں کو سختیوں کے لیے نہیں رکھتے. جب تک گھر میں آسانی ہوتی ہے ہم غلام رکھتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں مشکل ہوتی ہے ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں. ہم غلاموں کو سختی کے لیے نہیں رکھتے. تم اپنی مرضی سے مدینے سے مکہ آئے مکہ سے کربلا تک آئے تم نے بہت اچھا کیا اب ہم تم کو آزاد کر دیں. ہم نے تمہیں آزاد کیا تمہارا دل جہاں چاہتا ہے چلے جاؤ کیونکہ یہ فوج بھی غلاموں کو نہیں روکے گی. تم چلے جاؤ کہہ دینا میں غلام تھا مجبور تھا میں آ کے دیسی جو نے سنا سید الشہداء کے قدموں پہ گر گئے کہا مولا این وقت پہ مجھے باہر بھیج رہے ہیں. جو ہم کے مقابلے میں عاشق آتا ہے تو ان عاشق حسین سید الشہداء کے عاشق اور میں مولا میں نے ساری زندگی آپ کے در کا نمک کھایا تھا اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا میں حسین کی خدمت کروں گا ایک وقت آئے گا مجھے جزا ملے گی ایک وقت آئے گا میں اس کا انعام حاصل کر لوں گا. خیر یہ مولا مجھے لگ رہا ہے انعام کا وقت آ گیا ہے لوگ آپ کے نام پہ قربانیاں دے رہے ہیں مجھے اجازت نہیں میں آپ کے نام پہ جان قربان کروں گا. احسان محترم کیسا لگا آپ کو جون کا کردار؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سے پہلے کہ مصائب کروں جب آپ ان مصائب کو سن لیں تھوڑا سا آپ کا دل پسیج جائے تھوڑا سا آپ کا دل نرم پڑ جائے تو سید الشہداء سے التجا کیجیے گا مولا کیا میں جون بننے کے قابل ہوا ہوں کیا آپ کے بیٹے کے لیے جون نہیں بن سکتا میں کیا پردے غیبت میں آپ کے فرزند کو نوکر نہیں چاہیے خادم نہیں چاہیے مجھے خادم بنا لے مجھے نوکر بنا لے. سید الشہداء سے مولا میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کے در کی خدمت کروں گا آپ کے نام پہ جزا ملے گی میری زندگی تبدیل ہو جائے گی میں سیاہ پام ہوں میں سفید ہو جاؤں گا. اس کے بعد کوئی جان ہوشیار آتی ہے جانتے تھے میں اگر سید الشہداء سے یہ کہوں گا مجھے جان کی قربانی دینے میں اجازت دے دیں کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. اس نے سید الشہداء سے ایک اور طرح سے درخواست کی کہنے لگا مولا شاید آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے قربان ہونے والوں میں کوئی سیاہ فام نہ ہو شاید آپ چاہتے ہو کہ سارے آزاد آزاد لوگ آپ کے قربان ہونے والوں میں کوئی غلام نہ ہو شاید میرے جسم میں سے بدبو آتی ہے آپ چاہتے ہو آپ کے ساتھ قربان ہوتے والوں میں سے وہ جن کے جسم میں سے بدبو نہیں آتی. جیسے سید الشہداء نے یہ سنا فرمایا جو ہم تمہیں ہم نہیں جا سکتے جان جو ولبلے سے آگے بڑھے لکھا ہے کہ ریس پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے ایک جملہ بار بار کہا کہنے لگے اے لوگوں اب اہل بیت کے غلام کی جنگ دیکھو اب آؤ اہل بیت کے غلام کی جنگ دیکھو. مسلسل مارکہ کیا یہاں تک کہ زمین کے اوپر گری. دوسرے لوگ جب زمین پر گرتے تھے تو اپنے باپ کو ندا دیتے تھے اپنے مثلاً کسی رشتے دار کو بلاتے تھے کوئی سید الشہداء کو بلاتا تھا جو زمین پر گرے کسی کو نہیں بلایا. غلام کسی کو بلا سکتا ہے غلام کہاں کسی کو بلا سکتا ہے
اس کا تو لاشا پڑا رہتا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. اصحاب اٹھے کا ہم جو ہم کا لاشا لے کر آئیں گے, سید الشہداء نے کہا سب بیٹھ جاؤ خود جاؤ. جون نے میرے لیے غلامی دی, جون میرے لیے قربان ہوا ہے. اب سیاہ فام کا معاملہ ختم ہو گیا, اب غلام و آزاد کا معاملہ ختم ہو گیا, اب بس عاشق حسین ہے جو زمین پہ گرا ہے. اب سید الشہداء خود گئے, سید الشہداء خود گئے, جون کے چہرے پہ سے خاک اور خون کو صاف کیا, جون کے چہرے کو سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا. جب سید الشہداء اس کام کو کر رہے تھے وہ جون کی آنکھ کھل گئی, جون کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے عجب منظر دیکھا کہ نواز رسول کے چاروں پر میرا سر ہے. مسکرا اٹھے, سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا کے متعلق مستند روایت کی کتابیں قرض کر رہا ہوں, سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, خدا سے دعا کی کہا خدایا جو تیری راہ میں قربان ہو گیا اس کے چہرے میں نورانی ڈال دے, خدایا یہ جو قربان ہو گیا اس کے جسم کے اندر خوشبو ڈال دے. جو نے تو جو نے کہا نا میرا رنگ کالا ہے, میرے جسم میں سے بدبو آتی ہے. سید الشہداء بتا رہے ہیں اگر کوئی میرے راہ میں قربان ہو میں کالے کو سفید کر دیتا ہوں, میں بدبودار کو خوشبودار کر دیتا ہوں. ایک موقع آیا امام زین العابدین اجساد کو جذبن کر رہے تھے, بنی حسن نے کہا مولا ادھر آئیے, اس لاشے میں تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے. سید الشہداء نا کے بعد میرے نزدیک آئے, کہا یہ میرے باپ کی دعا کا اثر ہے, دیکھو اس کے جسم میں سے خوشبو آتی ہے.
سيعلم الذين ظلموا اي امر قلب ينقلبون.
پروردگار تجھے جون کی محبتوں کا واسطہ, اے پاک پروردگار تجھے جون کی خلوص کا واسطہ, اے پاک پروردگار جس طرح تو نے ان کو قربان ہونے کی سعادت نصیب کی ہمیں اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما, ہماری قربانیوں کو قبول فرما, ہماری اطاعتوں کو قبول فرما, اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین